السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام عثمہ اعتقاد ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ آج اس بیٹھک میں ہمارے ساتھ محترم جاوید احمد غافدی صاحب تشریف فرما ہیں. آج کی اس بیٹھک کا اہتمام ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم غافدی صاحب سے یہ سیکھ سکیں، یہ جانیں کہ جس طرح وہ معاملات کو اپروچ کرتے ہیں، جس کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ وہ سوچ کا عمل اصل میں ہوتا کیسے ہے، کیا ہم سوچ کی تربیت کر سکتے ہیں، کیا یہ کوئی اسکل ہے جسے ہم اکوائر کر سکتے ہیں. تو یہ سب سوالات جاننے کے لیے آج ہم غامدی صاحب کے ساتھ اس نشست میں بیٹھے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. جیسے کہ میں کہہ رہی تھی کہ اس پروگرام کو کرنے کا خیال مجھے اس طرح آیا کہ میں جب بھی آپ کو آپ کی گفتگو کو سنتی ہوں، آپ کے مختلف پروگرامز دیکھتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو اپروچ ہے ٹورڈز کسی بھی مسئلے کی طرف وہ ایک بہت کلیئر اپروچ ہے، اور وہاں سوچ کی ایک میچورٹی ہے جہاں جو جذبات سے آ رہی ہے. قرآن میں بھی جیسے ہمیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تدبر کرو، سوچو. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سوچ کا بہت اہم دخل ہے ہماری زندگی میں، ہمارے علم و عمل میں، ہمارے طرز و فکر میں. تو ہم کیسے اس سوچ کی تربیت کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی اسکل ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں؟
میں اگر ایک لفظ میں جواب دوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، لیکن اس کا بہت سا حصہ خلقی ہوتا ہے. یعنی جب کوئی شخص شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ کسی فارمل یا رسمی طریقے سے نہیں سیکھتا. اپنے مطالعے کی روشنی میں جس طرح وہ زندگی کے حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے، جن علوم سے وہ دلچسپی رکھتا ہے، بسا اوقات ان کے ساتھ اشتغال ہی سے سیکھ جاتا ہے. اس کی میں آپ کو مسلمانوں کی علمی تاریخ میں ایک مثال دوں گا. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں منطق کو یا لاجک کو ایک بڑا فن سمجھا جاتا ہے. مسلمانوں کے ہاں جب ارسطو کی منطق ترجمہ ہو کے آئی تو انہیں بھی اس سے بہت اشتغال پیدا ہوا، انہوں نے اس کو سیکھا، اس پر بہت سا کام کیا. اور بہت سے لوگ، چونکہ وہ ایک ایسا علم اور ایسا فن تھا جس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو استدلال کیسے کرنا ہے، تو مسلمانوں نے بھی اس کو بڑی اہمیت دی اور وہ اس سے بہت متاثر بھی ہوئے. ایک زمانے میں جب بہت زیادہ اس سے اشتغال ہو گیا اور اس کی بنیاد پر مذہبیات کی بعض چیزوں کو بھی لوگ جانچنے پرکھنے لگ گئے، تو ابن تیمیہ نے، جو مسلمانوں کے ایک بڑے اسکالر ہیں، کتاب لکھی، کتاب الرد علی المنطقین. یعنی وہ لوگ جو منطق کو بطور علم سمجھتے ہیں ان کے نقطہ نظر کی غلطی واضح کرنے کے لیے. تو اس میں انہوں نے، خیر آگے جو کچھ لکھا وہ لکھا، اس کے مقدمے میں انہوں نے ایک بہت دلچسپ جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا علم ہے جس کی کسی ذہین آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی فطرت اور خلقت کے لحاظ سے ہی منطقی ہوتا ہے. یعنی جب وہ بات کرے گا تو علم و عمل کی روشنی میں خود ہی متعین کر لیتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو آپ لاجیکل یا منطقی یا عقلی کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ذہین آدمی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کسی غبی کو یہ سکھا بھی دیں تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو یہ ایک تفنن کا جملہ تھا جس سے انہوں نے گویا یہ بتانا چاہا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بدیت کی ہوتی ہے، وہ ان کو لے کے آتا ہے. لیکن یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا الہام ہے کہ جیسے ہی آپ آنکھ کھولیں گے تو اس کا ظہور ہو جائے گا. جب انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ بہت سی چیزیں سیکھتا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ ان کو یہ نام دیں کہ وہ یہ سیکھ رہا ہے، لیکن زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے، زندگی کے احوال کا مشاہدہ کرتا ہے، کوئی علم سیکھتا ہے، کوئی فن سیکھتا ہے، کسی ہنر میں کمال حاصل کرتا ہے. یہ عمل بجائے خود اگر آپ اس کی تحلیل کریں تو یہ بہت سی چیزیں سکھانے کا باعث بن جاتا ہے.
بالکل. لیکن یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے جذبات بھی تو جڑے ہوئے ہیں نا. تو جذبات بعض دفعہ، یہ ہماری پرسنل بائسز یا تعصبات، تو وہ بھی تو ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے مقام پہ کہاں آیا جائے جہاں ہم کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم ان جذبات کو بھی ایک طرف کر دیں، ان تعصبات کو بھی ایک طرف کر دیں، اور ہم یعنی کہ کنفیوژن سے اپنے آپ کو نکال سکیں، کلیئرٹی ہو ہماری تھاٹ میں. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اس کی کوئی تربیت؟
یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ سب سے بڑی آفت ہے. یعنی یہی وہ چیز ہے کہ جو کہیں بھی نہیں آدمی کو جانے دیتی. جذبات، تعصبات، پس منظر، جہاں آدمی نے آنکھ کھولی ہے. یعنی ہم یوں سمجھ لیجیے ایک بڑا بیگیج لے کے پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارا معاشرہ، ہمارے والدین، ہمارے گھر والے، ہمارے گرد و پیش کا ماحول، ایک پوری دنیا ہمارے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے نجات حاصل کرنے میں جتنا ریاض میں نے کیا ہے، میں نہیں محسوس کرتا کہ کوئی آدمی آسانی سے کر سکتا ہے.
لیکن ہمیں
اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس محنت کے کچھ قاعدے ہیں، یعنی آپ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کرنی ہے. اور کچھ بے پناہ مشقت ہے. یعنی آپ کو بار بار، جیسے آپ نے دیکھا نا کہ ایک آدمی ہاکی کھیلنے میں یا کرکٹ کھیلنے میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اس کے قواعد بتا دیتے ہیں، بلکہ اس کے بعد اس کو بڑی مشق مزاولت سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ دونوں کام کرنے پڑتے ہیں. جو چیزیں بتائی جا سکتی ہیں یا بطور اصول سمجھائی جا سکتی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری جو عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اگر آپ اس کا انالیسز کریں یہ کام کیسے کرتی ہے، تو یہ اس طرح کام کرتی ہے کہ یہ اصل میں کوئی پریمیسز ہوں گے جن سے انفرنس کا کام کرے گی. یہ پریمیسز بنانے کا کام کر ہی نہیں سکتی. آپ دیکھیے خرابی کہاں سے ہوتی ہے. جو پریمیسز آپ کے پاس موجود ہیں، بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کو آپ کے والدین نے دے دیے، وہ آپ کو آپ کے مذہب نے دے دیے، وہ آپ کو کسی خاص علم نے دے دیے، وہ آپ کو اپنی معاشرے میں بنے بنائے مل گئے، آپ ان کو لیتے ہیں اور ان کو لینے کے بعد آگے انفرنس کا کام شروع کر دیتے ہیں. اس کو چیلنج نہیں کر پاتے. جبکہ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جن پریمیسز سے آپ انفرنس کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں استنباط کہتے ہیں، تو انفرنس کا عمل شروع کرنے سے پہلے ذرا اس مقدمے کو انالائز کریں نا، یعنی جس پر آپ نے بنیاد رکھی ہے. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مقدمات کہاں سے بنتے ہیں. یعنی جو بنیادی مقدمات ہیں جن سے آپ آگے انفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے بنے ہیں؟ کیونکہ عقل نے اپنا کام اس کے بعد شروع کرنا ہوتا ہے. یہ مقدمات یا تو مشاہدے سے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے تجربے آپ کے مشاہدے سے پیدا ہوتے ہیں، یا یہ تاریخ کی معلومات سے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور یا یہ آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں، یا کسی اور سیاسی پس منظر سے آئے تو وہاں سے آپ کو بنے بنائے مل جاتے ہیں. تو تجربے اور مشاہدے کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے کہ میرے جلیل القدر استاد مولانا امینہ حسن اسلائی کے بارے میں یہ واقعہ خود ہندوستان کے ایک بڑے عالم نے، جو ان کے شاگرد تھے ہندوستان میں، بیان کیا کہ ایک دن ہم لوگ آئے اور سب طلبہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ مجھے کہ اونٹ کے پاؤں چرے ہوئے ہوتے ہیں یا ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب ہر آدمی جواب دے رہا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پوچھا کہ جب میں تم جواب دیتے ہو میں اس پر سوال کرتا ہوں تو تمہارا اعتماد نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی اس علاقے میں اونٹ تھے، لوگ دیکھتے بھی تھے، کہ سبب کیا ہے اس کا؟ تو بچے تھوڑے خاموش سے ہو گئے. انہوں نے کہا سبب یہ ہے کہ تم میں سے کسی نے کبھی اونٹ کے پاؤں کا مشاہدہ کیا ہی نہیں. اصل میں ایک تاثر ہے جس کو تم بیان کرتے چلے جا رہے ہو. یعنی مشاہدہ آپ کا یا آپ کا جو تجربہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو پریمیسز بنائے ہیں یا جو مقدمات قائم کیے ہیں، وہ واقعی تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہیں. مجھے بارہا اس کا احساس ہوتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے ملنے کے لیے، اور وہ آ کے پورے اعتماد کے ساتھ ایک بات کی بنیاد پہ تقریر شروع کر دیتا ہے. میں اس کو، میں اللہ کا بڑا شکر ہے بہت اچھا سامع ہوں، بعض اوقات گھنٹہ گھنٹہ سنتا رہتا ہوں. جب ساری بات مکمل ہو جاتی ہے تو میں ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں، یہ جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی اس پر میرے کچھ سوالات ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، کبھی سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی اس کے بارے میں. تو آپ دیکھیے، یہ میں نے تجربے اور مشاہدے کی مثال دی. یعنی کہنے کو وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، جس کا تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ایک سرسری تاثر قائم کرتے ہیں، اس کے بعد اگلی تقریر شروع. اگلی تقریر بڑی مدلل ہوتی ہے، اس میں بڑے جذبات بھی ہوتے ہیں اور بڑی زوردار ہوگی، لیکن وہ جس جگہ سے کھڑی ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ تاریخی معاملات ہوں گے، اس میں کیا ہے، آپ مسجد میں گئے، آپ نے ایک واقعہ سن لیا، آپ نے اما جان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کی آپ کو سعادت، انہوں نے کہانی سنا دی. آپ کسی میت پر گئے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ گپ شپ کر رہے تھے، وہاں آپ نے قصہ سن لیا. اب وہ آپ کے نزدیک گویا ایک مسلمہ چیز بن جاتی ہے. اچھا، اس مسلمہ چیز سے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بنیاد پر بہت بڑی بڑی باتیں کہنی شروع کر دیتے ہیں لوگ. آپ سوال کریں تو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی سنی سنائی بات ہے. اچھا کوئی ایسے اخبار احاد کی چیز ہے, کسی مورخ نے لکھ دی ہوئی ہے, کہانیوں کی کسی کتاب سے لے کر کسی نے اس کو بیان کر دیا ہوا ہے, یعنی وہ چیز اصل میں آئی کہاں سے ہے, اٹھی کہاں سے ہے. اگر وہ کوئی تاریخی واقعہ ہے تو تاریخ کی کوئی اسٹیبلش صورتحال ہے یا کوئی قصہ اور کہانی ہے, نہیں کوئی اس کو کوسچن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو جدید علم ہے آپ کا, اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی کہ ہمیں جو بنیادی مقدمات ہیں وہ استقراء یا انڈکشن سے قائم کرنے چاہیے. اس لیے کہ جب تک آپ بہت بڑی تعداد میں کووں کو نہ دیکھ لیں, آپ کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے کہ سارے کوے جو ہے وہ کالے ہوتے ہیں. ایک کوا بھی اگر سفید نظر آ گیا تو آپ کا یہ سارا پریمسس ختم ہو جائے گا. وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بھی ہوتا کیا ہے, آپ کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹک کی آفت, شماریات کی آفت, یہ بھی بعض اوقات غلط مقدمات سے ایک پورا کا پورا قصر بنا دیتی ہے. اس میں بھی آپ کو آخر تک جانا چاہیے کہ آپ کہاں جائیں گے. تو میرا جو طریقہ ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ میرے سامنے جب کوئی مسئلہ آئے گا, اگر وہ مسئلہ علم نفسیات کا ہے, وہ مسئلہ سائنس کا ہے, وہ مسئلہ مثال کے طور پر مذہب کا ہے, تو میرا بنیادی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں آگے سے کبھی استدلال کو سنتا ہی نہیں. یعنی آپ میرے ساتھ دو گھنٹے استدلال کرتے رہے, آپ کا جو بیسک پریمس ہے اس کو پہلے اسٹیبلش ہونا چاہیے. تو جب آپ اس کو اسٹیبلش کرنے کا کام کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی دلچسپ نتیجہ نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ تعصبات, جذبات جن کا آپ نے ذکر کیا تھا, یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا تھا, وہ اصل میں اس جگہ جانے کے بعد خود ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کی دخل اندازی کا کام ہی آگے سے ہوا ہوتا ہے. جب آپ ان کو پیچھے لے جاتے ہیں تو آپ حیرت انگیز طریقے سے دیکھیں گے کہ مثلا آپ نے یہاں سے بات کو انالائز کرنا شروع کیا, بہت آگے ہے نا, تو آپ اسے پیچھے آنا شروع ہوں. تو پیچھے آنے کا عمل آہستہ آہستہ آپ کے جذبات, تعصبات اور آپ کی پہلی مانی ہوئی چیزوں کی گرفت کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے, آخر میں آگے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. مذہب میں بھی میرے سارے کام کی نوعیت یہی ہے. دیکھیے ہماری اس وقت ساری مذہبی تعبیر کس اصول پر کھڑی ہے, وہ اس اصول پر کھڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام, تابعین اور اس کے بعد ہمارے جلیل القدر علماء جو پہلی دوسری صدی میں پیدا ہوئے, ان لوگوں نے جس طرح دین کو سمجھا ہے اس سے ہماری ایک ٹریڈیشن قائم ہوئی ہے. اس ٹریڈیشن کو سامنے رکھ کر دین کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ ایک مقدمہ ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بنیادی مقدمہ ہے کیا یہ صحیح ہے؟ تو بس جیسے ہی آپ اس کو چیلنج کریں گے اس کے بعد ایک دوسری دنیا وجود پذیر ہونی شروع ہو جائے گی. یعنی بنیادی کچھ مقدمات ہوتے ہیں جن سے آپ بات شروع کرتے ہیں اور آگے پھر بات بڑی مدلل ہوتی ہے بظاہر, لیکن وہ حقیقت میں مدلل نہیں ہوتی, کیونکہ جس جگہ سے آپ نے اس کو اٹھایا ہوتا ہے وہ جگہ بڑی کمزور ہوتی ہے. تو اس وجہ سے تعصبات سے نجات پانے کا یا جذبات کو کنٹرول میں رکھنے یا قاعدے میں ہے بہت مشکل کام. یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس فن, جس موضوع, جس علم میں بھی بات کر رہے ہیں, آپ پہلے اس کے بنیادی مقدمات پہ جائیں. وہ ٹھیک ہے تو آگے بھی بات ٹھیک ہو جائے گی, وہ غلط ہے تو آگے معلوم ہے کیا ہوتا ہے. غلط مقدمے سے ڈیڈکٹیو لاجک جو ہے, یعنی جو جس کو استخراجی منطق کہتے ہیں, شاندار نتائج کا محل پیدا کر سکتی ہے, لیکن وہ بنیادی مقدمہ بالکل غلط ہوتا ہے
اور آپ اپنی ہی تحقیق میں کہیں کھو جائیں گے,
اس کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا.
اور میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ بڑی انٹرسٹنگ تعبیرات بھی, آپ انالوجیز جو یوز کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ کیا وہ ہیلپ کرتی ہیں آپ تھنکنگ پروسیس میں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ چیز پیدا کہاں سے ہو رہی ہے, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی تحلیل کر کے دیکھیں یا اس چیز کی تہ میں اتر کے دیکھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انالوجیز ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ ان پیک کرنا کر رہی ہوتی ہیں پھر پروسیس کو آپ کے لیے.
یہی عمل ہے جو میں نے بتایا آپ.
جی
یعنی یہ کرنا ممکن ہی اس لیے ہو جاتا ہے کہ مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ آگے کیا ہے. مجھے دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ یہ چیز اصل میں پیدا کہاں سے ہوئی ہے, اٹھی کہاں سے ہے. جب میں اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں تو عام طور پر یہ جتنی چیزیں آپ نے کہی ہیں نا, جن کو میں آفات کہتا ہوں, یہ آفات جو ان سے نجات ہو جاتی ہے اور آدمی یہ نہیں کہ مکمل ہو جاتی ہے. میں خود بھی بعض اوقات کسی چیز کا اسیر ہو جاتا ہوں. بارہا کہ ایک چیز میرے سامنے اتنی واضح نہیں رہتی جتنا اس کو ہونا چاہیے, لیکن بہرحال زیادہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اگر کسی موضوع پر بھی گفتگو کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, جن موضوعات سے میری دلچسپی نہیں ہے ان کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کرتا, لیکن جن موضوعات سے میری دلچسپی ہے, خاص طور پر علوم میں, ظاہر ہے مذہب میرا موضوع ہے, فلسفہ, تاریخ ادب، یہ میرے موضوعات ہیں، تو ان میں جب بھی میں کبھی گفتگو کروں گا تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس میں جو بنیادی مقدمات ہیں وہ میری گرفت میں آنے چاہیے، اور بنیادی مقدمات اگر آپ کی گرفت میں آئیں گے تو اس کے بعد پھر استدلال آگے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا.
تو یہ بتائیں خامدی صاحب کہ یہ کوئی ہمیں مذہب سے بھی اس کی کوئی ملتی ہے تعلیم، کوئی انسائٹس، کوئی ایسی چیز کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہو کہ اس طرح سوچو جہاں سے آپ نے بھی یہ وزڈم ڈرائیو کی ہو؟
قرآن مجید نے یہ تو نہیں کہا، یا اس کا موضوع نہیں ہے کہ اس طرح سوچو، اس نے سوچ کر بتایا ہے، تو وہ بالکل یہی چیز ہے.
تو آپ نے وہاں سے
دیکھیے نا، مثال کے طور پر آپ جو بڑے بڑے فلسفے کے مباحث ہیں ان تمام کو اگر آپ قرآن میں جا کے دیکھتے ہیں، میں چونکہ پس منظر فلسفے کا تھا تو جب آپ ان کو قرآن میں جا کے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید یہ نہیں کرتا کہ وہ بتائے آپ کو کہ دیکھیے ارسطو نے یہ بات کہی تھی اس میں یہ غلطی ہے، افلاطون نے یہ بات کہی تھی اس میں یہ غلطی ہے. نہیں، وہ جو مقدمات ہیں ان کے جن میں وہ ایک لحاظ سے یوں کہ غلطان ہیں یا ٹامکٹویاں مار رہے ہیں، وہ ان کی بنیاد کو اٹھاتا ہے اور اس کے بارے میں اپنا ورڈکٹ دے دیتا ہے. اب جیسے ہی وہ آپ کو بنیاد فراہم ہو جاتی ہے تو بس اس کے بعد آپ کے لیے آگے دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. یہ قرآن مجید نے دنیا کے ہر اس علم کے ساتھ کیا ہے جو اس کے دائرے کا علم ہے، یعنی جو مذہبیات کے دائرے میں جو ہدایت اسے دینی ہے، اس کے پس منظر میں جن مقدمات پر بھی دنیا کھڑی ہے ایک ایک پر وہ ایسے ہی بنیاد کا تجزیہ کر کے اس بنیاد کو فراہم کر دیتا ہے. اچھا، اسی طرح سے قرآن مجید جب قانون دیتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک حصہ وہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قانون دیا، اسے آپ شریعت کہتے ہیں، تو قانون دیتا ہے تو ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ اسی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے اس کی، یعنی یہ کیوں کیا گیا ہے. تو آپ یہ دیکھتی ہوں گی بارہا کہ لوگ مجھ سے بعض چیزوں پر بحث کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے پہلے آپ کو یہ سوال اپنے سامنے رکھنا چاہیے. میں خاتون آتی ہے بہت جذباتی ہوتی ہے، یعنی یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کا حصہ کم کر دیا، لڑکوں کا حصہ زیادہ کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات ایک طرف رکھ دیں اور پہلے قرآن مجید نے جہاں یہ بات بیان کی وہاں دیکھیں تقسیم کی بنیاد کیا ہے. تو قرآن مجید بیان کرتا ہے، یعنی وہ پہلے حکم دینے سے پہلے یہ بتائے گا کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر کرنا ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہے. اب وہ بنیاد آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آگے اس کا قانون بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ تمام شریعت میں ایسے کیا گیا ہے، یعنی کسی چیز میں بھی آپ دیکھیں کہ عام لوگ کیا کرتے ہیں، آپ اس سے مثال کو سمجھ سکیں گے. میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، ایک صاحب نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو عرصہ پہلے سے کوئی ایسی پابندی سے نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز میری کبھی سمجھ میں بھی نہیں آئی، لیکن اب مجھ پہ واضح ہوا ہے کیا کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے پیغمبر کے. تو انہوں نے کہا کہ جدید تحقیق یہ آئی ہے کہ یہ جو عام طور پر گھٹنوں کی تکلیف ہو جاتی ہے اس کا ایک بہت اچھا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنی مرتبہ دن میں گھٹنوں کی ورزش کیا کریں. اب گویا نماز ان کی سمجھ میں آ گئی، اب سب لوگ جو ہے متوجہ ہو گئے اور ہر آدمی داد دے رہا ہے ان کو کہ جی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ایسے ہی کھلتی ہے اس معاملے میں. تو یہ اب دیکھیے بظاہر بڑی اچھی بات لگ رہی ہے لیکن یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، یعنی نماز اس لیے فرض نہیں کی گئی. اب اسی طرح بعض لوگ آپ کو بیان کریں کہ روزے سے دیکھیے فلاں فلاں بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، فلاں چیز ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک بہت مشہور وائز ہیں، وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ سور کھانا ممنوع کیوں قرار دیا گیا ہے، فلاں فلاں بیکٹیریا کے بارے میں تحقیق ہو گئی ہے. تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ جب آپ ان کی تحلیل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مذہب کا مقدمہ ہی نہیں ہے، یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے. یعنی مذہب جو ہے وہ علم طب کی کتاب دینے کے لیے آپ کو نہیں آیا. آپ نے بیکٹیریا کی تحقیق کرنی ہے تو جا کر آپ سائنس کی کسی لیبارٹری میں کریں. مذہب کا تو اصول ہی بالکل مختلف ہے. اس میں حرمتیں حلتیں کسی اور بنیاد پر ہوتی ہیں. وہ بنیاد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بیان کی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہ بات سن کے اپنے طور پر ایک پورا قصر تعمیر کر لیتے ہیں، اس کو کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اچھا، اسی طرح کا معاملہ مذہب کے دنیا کے ساتھ تعلق میں ہوا ہے، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. ہمیں کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مذہب بھی تو ایک ہدایت اور رہنمائی ہے نا، تو ایک ہمیں کارل مارکس رہنمائی دے رہا ہے، ایک ہمیں ایڈم سمتھ رہنمائی دے رہا ہے، ایک فلاں دے رہا ہے، تو مذہب کی رہنمائی. تو آپ نے اب کتابیں لکھنی شروع کہیں سے، یعنی اسلام اور سیاست کا حل، اسلام اور معیشت کا حل. آپ پوچھیں کہ یہ جو بات ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ اس لیے آیا ہے، تو یہ جو سوال ہے یہ ہمارے ہاں عام طور پہ نہیں کیا جاتا. ایک بات اچھی لگ گئی ہم کو اور وہ بات ہمیں ذرا بڑی معقول لگتی ہے عقلی لحاظ سے، اس کے بعد ہم اپنا سارا قصر اس پر تعمیر کر دیتے ہیں. میں یہ کام نہیں کرتا. میرے لیے تو پہلے آپ کے جو بیسک پریمسز ہیں وہ مسئلہ بن جائیں گے. اگر ان کو آپ نے اسٹیبلش کر دیا تو پھر میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گا. وہ اسٹیبلش نہیں ہوئے تو آپ کی باقی منطق سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اور میں کبھی بھی آپ بات اگر میری سنیں گی تو سب سے پہلے اپنے مخاطب کو سوالات کے ذریعے سے وہاں لے جاؤں گا.
جی بالکل.
کہ آپ اس بنیاد کو پہلے بتائیے.
جی بالکل.
کہ وہ کیا چیز ہے جہاں سے آپ نے اس کو بنیاد رکھی.
اور مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے جب میں آپ کے وہ زاویہ پروگرام بھی دیکھ رہی تھی اور کئی دفعہ میں نے وہ دیکھا, تو آپ جیسے جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں آپ ان کو واپس لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں ابھی آپ آگے چلے گئے, ابھی میں ابھی بات یعنی کہ ایسا لگتا ہے آپ کو وہ سارے مقام پتا ہوتے ہیں جیسے سیکوینشل آرڈر میں کہ یہاں آنا ہے اور یہاں. تو آئی تھنک جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پریمسز کی جو بنیاد ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح چھان پھٹک کے دیکھ لیں اور تحلیل کر لیں اور اس کو سمجھ جائیں تو آئی تھنک کلیئرٹی آپ کی آپ آ جاتی ہے, بہت ساری کنفیوژن دور ہو سکتی ہے.
علوم میں میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے یہ جو یہ چیز ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ابتدا میں جو ایک طرح سے تمام علوم کی ماں کی حیثیت فلسفے کو حاصل تھی, سارے علم اسی میں تھے. جب ارسطو فلسفے پر گفتگو کر رہا تھا یا افلاطون کر رہا تھا تو وہ سارے ہی علوم پہ کر رہے تھے, اخلاقیات پہ بھی کر رہے تھے, سیاست پہ بھی کر رہے تھے, نفسیات پہ بھی کر رہے تھے. علم نفسیات جو اس وقت آپ کے ہاں سائیکیٹری میں سائیکالوجی میں بہت ڈیولپ کر گیا ہے, جب ابتدا میں اس علم کے بارے میں بات کرنا شروع کی لوگوں نے تو اس وقت تو بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی باتیں تھیں کہ جو ابھی متعین ہی نہیں ہوئی. تو علم پیدا ہو گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے سوچے سمجھے بھی بعض چیزیں بڑے لوگوں کے ہاں ظہور پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پیدا ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد وہ دور آیا جس میں فلسفے کے اندر جتنے علوم تھے ان کو الگ کیا گیا. یعنی ما بعد طبیعت میٹافزکس کو الگ کیا گیا, ایتھکس کو, اخلاقیات کو الگ کیا گیا, اسی طرح سیاسیات اپنی جگہ ایک علم بن گیا, مختلف علوم. اب اس میں نفسیات کی باری آئی. جب نفسیات کی باری آئی تو دنیا میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جس علم کو بھی ہم سائنس بنانا چاہیں گے اس کو ہمیں لیبورٹری تک لانا ہوگا. یعنی وہ اس کی ویریفیکیشن کرنی ہوگی. اس کے بغیر وہ علم نہیں بنے گا یا سائنس نہیں بنے گا. اس کے مقابل میں اکلٹ سائنسز, سوشل سائنسز, یہ تعبیریں اسی لیے اختیار کی گئیں کہ پیور سائنس کیسے کام کرتی ہے. تو اب نفسیات کا علم جو ہے اس کو شروع میں کہا گیا کہ یہ سول کی سائنس ہے, روح کی سائنس ہے ابتدا میں. تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کو محسوس ہوا علم بن چکا ہے, پڑھنا پڑھانا بھی شروع ہو چکا ہے. تو احساس ہونا شروع ہوا کہ سول کو لیبورٹری کی میز پر لائیں گے کیسے. یہ تو وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ لٹا سکیں اور لٹا کے اس کی پوسٹ مارٹم کر سکیں, ڈائسیکشن کر سکیں, یہ تو ہوگا نہیں. تو آپ دیکھیں کیا کہا انہوں نے. انہوں نے کہا نہیں, ہم اس کو بیہیویئر کی سائنس بناتے ہیں. تو اس میں کیا کیا گیا, یعنی ایک بنے بنائے قصر کو توڑ دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ جس بنیاد پر اس کو اٹھانا تھا وہ بنیاد سائنس کی گرفت میں آ نہیں سکتی, بیہیویئر کو ہم لا سکتے ہیں, کیونکہ انسان کے شخصیت کا اظہار اس کے کیریکٹر سے ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد سائیکالوجی بیہیویئر کی سائنس ہے. تو میں نے یہ ایک مثال دی آپ کو ایک بڑے علم میں کہ خود اس علم کی بنیاد جس چیز پہ رکھی گئی تھی اگر اس کو انالائز نہ کیا جاتا تو بے شمار کتابیں سائیکالوجی پر وجود میں آ چکی ہوتی. پھر میرے جیسا کوئی طالب علم اٹھتا اور کہتا کہ حضور والا جس چیز کی بنیاد پر آپ گفتگو کر رہے ہیں ذرا اس کو لا کے میز کے اوپر تو رکھیے. وہ رکھی نہیں جا سکتی. ایسے ہی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی کے پاس ایک بڑے عالم آئے. بڑے عالم میں یہ عرض کر رہا ہوں حقیقی معنی میں, یعنی وہ ایک پروفیسر ہے لاہور میں ہے اور بہت جلیل القدر شخصیت ہے. یعنی اس طرح کے عالم نہیں ہے جیسے عام طور پر بدقسمتی سے عالم کا لفظ بول کے تاثر آتا ہے. ملنے کے لیے آئے, ان کے پاس کچھ دیر بیٹھ رہے. جب اٹھنے کے لیے جانے لگے تو ان سے کہنے لگے کہ مولانا ویسے تو ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں اور تدبر قرآن آپ کی بڑی غیر معمولی تصنیف ہے, لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جن میں متقدمین سے آپ کی رائے, متقدمین کا مطلب ہے پرانے بزرگ, تو ان سے آپ کی رائے ذرا مختلف ہو جاتی ہے. تو مولانا اٹھے ہنسے رخصت کرنے کے لیے, کہنے لگے 200-300 سال انتظار کریں ہم بھی متقدمین ہو جائیں. اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں سبق یہ تھا کہ آپ جس بنیاد پر رائے قائم کر رہے ہیں اس کے لیے صرف 200-300 سال انتظار کرنے کی ضرورت ہے, جبکہ یہ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے چیزوں کو دیکھنے کی. آپ کو تو میری بات یا متقدمین کی بات کو دلیل کی بنیاد پہ دیکھنا تھا نا, آپ اس کو نہیں دیکھنے کے لیے تیار. تو انہوں نے ایک جملے میں وہ تحلیل کر کے وہ بات پھینک دی. ایسے ہی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہوا. ان کے ایک بہت ہی عزیز دوست تھے اور ان کے ساتھ بہت ان کا جوانی کا زمانہ بھی گزرا تھا. جب انہوں نے رجم کے موضوع پر اپنی تحقیقات شائع کی تو انہوں نے خط لکھا انہیں, اور خط یہ لکھا کہ مولانا آپ کی تفسیر تدبر و قرآن جو ہے وہی ہمارے لیے روح کی غذا ہے, ہم صبح و شام اس کو پڑھتے رہے ہیں, لیکن یہ جو آپ نے اپنی ایک تحقیق بیان کی ہے اس کے خلاف بڑا ہنگامہ ہو رہا تھا ملک میں, تو اس کو میرا خیال ہے کہ آپ واپس لے لیں. یہ انہوں نے ان کو لکھا, تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اس سے پہلے جو رائے آپ نے قائم کی تھی اگر تو وہ بر بنائے دلیل قائم کی تھی تو پھر مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں آپ سے, اور اگر وہ لوگوں کے اعتماد پر قائم کی تھی تو میں بھی اعتماد کے لیے برا نہیں ہوں, مجھ پر بھی کر لیں. تو اس میں بھی گویا دیکھیے انہوں نے اصل بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ مجھے جو مشورہ دے رہے ہیں اس مشورے کی بنیاد کیا ہے. اگر تو بنیاد دلیل ہے تو پھر آپ کو مشورہ دینے سے پہلے دلیل پیش کرنی چاہیے تھی, اور اگر بنیاد یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ پہلے بڑے لوگوں نے تو یہ رائے قائم کی ہے تو ان کا چھوٹا میں بھی نہیں, ذرا ماننے میں دیر ہونی ہے نا. تو اس لیے یہ ہے اصل میں وہ طریقہ کہ آپ اصل چیز پر جائیں, بنیاد پر جائیں, آپ دیکھیں وہ چیز کہاں سے اٹھ رہی ہے. اگر وہ بنیاد قائم ہے تو آپ کا آگے استدلال بھی ٹھیک ہوگا, اگر وہ بنیاد قائم نہیں ہے تو آپ جتنا جی چاہے آگے استدلال کر, آپ منہ میں کب بھر رہے ہوں گے, آپ بہت جذبات میں برنگیختہ ہو رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں لوگ جب بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے, ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوں گے, کسی مجلس میں بیٹھے ہوں گے, تھوڑی دیر کے بعد ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی یہاں پر ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا, جبکہ جس آدمی نے علوم و فنون کو ان کی بنیاد سے سمجھا ہو یا مثلا سیاست ہی کو ان کی اس کی بنیاد سے سمجھا ہو, عام طور پر سیاست پر لوگ بہت گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے. اس لیے کہ آپ ان میں سے کسی کو پکڑ کر اس کو نیچے لے جائیں کچھ نہیں ہوتا.
لیکن بعض دفعہ پھر وہ بنیاد بالکل سمجھنی چاہیے, لیکن بعض دفعہ بنیاد بھی تو ہم تعصب کی عینک سے دیکھ رہے ہیں
تو دیکھی نہیں جا سکتی.
اچھا
ایک بار آپ طے کر لیں کہ آپ کو بنیاد میں جانا ہے, میں نے تو یہی عرض کیا ہے کہ آپ یہ طے کرتے ہی حیرت انگیز طریقے پر محسوس کریں گی کہ جذبات اور تعصبات آہستہ آہستہ تحلیل ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ ساتھ چل نہیں سکتے, وہ پیدا ہی بعد میں ہوئے ہوتے ہیں. کبھی بنیاد کے ساتھ جذبات, اگر وہ بنیاد درست ہے وابستہ ہی نہیں ہو سکتے. یہی تو میں نے آپ کو اس کا راز بتایا ہے کہ اگر آپ بنیاد کی طرف کسی علم میں بھی جائیں گی, کسی مقدمے میں بھی جائیں گی, تو جانے کا عمل جو ہے وہ ہوتا تو بڑا جانگوسل ہے, تکلیف دہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ان چیزوں سے ہمارے محبت وابستہ ہو چکی ہوتی ہے. لیکن جیسے یہ عمل شروع ہوگا تو یہ جیسے نیچے جاتا جائے گا آپ کے جذبات مردہ ہوتے چلے جائیں گے. یعنی یہ معلوم ہے بہت سے لوگ ہیں, ایک کبھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے تبصرہ کیا کہ گاندھی صاحب جو ہے وہ اگرچہ ہم یہ بدزنی تو نہیں کرتے کہ ان کی مذہب کے ساتھ دلچسپی یا محبت جو ہے وہ حقیقی نہیں ہوگی, لیکن گفتگو ایسے ہی کریں گے جیسے مستشرقین گفتگو کر دیتے ہیں. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یعنی میں اپنی محبت کا اظہار وہاں کروں گا جہاں اظہار محبت کا موقع ہے. آپ نے سوال کیا ہے استدلال کا, اس میں میں اظہار محبت شروع کر دوں.
صحیح بات ہے, جذباتی کر دیتے ہیں نا لوگ.
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی وادی میں لے جاؤں گا جہاں نہ آپ دلیل سننے کے قابل رہیں گے نہ میں بیان کرنے کے قابل رہوں.
وہ ہمارا ذہن اور اس کی تربیت, اس تقلیدی ذہن, اور وہ جو ایک ہم جھوم جھوم کے مذہب کو سمجھنے محبت کرنے کے عادی ہو گئے نا, مطلب دلیل سے نہیں, اکیڈیمک طریقہ.
آپ اس میں سے ایک ایک چیز کی تحلیل کریں.
ایگزیکٹلی,
مثلا آپ سے یہ کہا جائے گا, بہت اعتماد سے لوگ کہیں گے کہ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہم کیوں تحقیق کریں اور کیوں کسی چیز کے اوپر اتنا وقت صرف کریں, اور یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کر کے چیز کو سمجھنا چاہیے, کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ پچھلے 1500 سال میں ہماری امت کے اندر بے شمار لوگ پیدا ہوئے ہیں؟ تو آپ بہت اطمینان کے ساتھ یہ پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد مسیحیت میں کوئی بڑا آدمی نہیں پیدا ہوا تھا؟ بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں, سینٹ اگسٹائن, سینٹ ایکویناس, کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے علم کے بارے میں آپ دو رائے نہیں قائم کر سکتے. تو کیا یہ بڑے لوگ نہیں تھے؟ یہ پوری کی پوری امت کے اندر کوئی جذبہ موجود نہیں تھا, کوئی تعلق موجود نہیں تھا. ان کا تو پاپائیت کا ایک پورا ادارہ وجود میں آ گیا تھا. 575-76 سال تو قرآن سے پہلے گزر گئے تھے نا, تو قرآن مجید نے لحاظ کیا کسی چیز کا؟ یعنی سب کھا کے پھینک دیا بالکل, کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا. نہ اس کو سننے کے لیے وہ تیار ہوا کہ ساری کی ساری امت کیا کہتی ہے, نہ اس کو سننے کے لیے تیار ہوا کہ فلاں بڑے لوگ کیا کہتے ہیں. حقیقت جو تھی اس نے بیان کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بنائے استدلال کو وہ نہیں مانتا. جب وہ نہیں مانتا تو پھر آپ مذہبیات میں رائے کرم اسے پیش بھی نہ کریں. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ تقلید, مثال کے طور پر تقلید کا مقدمہ کیسے قائم ہوتا ہے کہ بھائی آپ کسی ایک عالم یا ایک مفکر یا ایک فقی کی بات پر جڑے رہیں, اس سے باہر کسی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو. تو آپ اطمینان کے ساتھ پوچھیں کہ اچھا پھر جب آپ دین کی دعوت لے کے کسی ہندو کے پاس جاتے ہیں تو اس کا برہمن اس کو یہ تلقین اگر کر چکا ہو تو وہ کیا کرے؟
پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟
یعنی وہی بات جو آپ کے لیے درست ہے اس کے لیے درست ہونی چاہیے نا. تو اگر آپ اپنے لیے وہ بات پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں تو اصل میں آپ کو اس ہندو کو دعوت نہیں دینی چاہیے, اس کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھو جو تمہارے بزرگ ہیں ان کی بات کے خلاف کوئی بات سننی نہیں چاہیے تمہیں. پھر تو دیانتداری کا تقاضا ہے کہ پہلے اس کو یہ نصیحت کرو, اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے کرو. اس یہ میں نے چند مقدمات کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی آپ اس کی تحلیل کرتے ہیں تو وہ جو جذباتی فضا ہوتی ہے نا کہ جی ہمارے بزرگ تھے, بہت اعلیٰ درجے کے لوگ تھے, اس میں کیا شک ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ, اس میں کیا شبہ ہے کہ بہت بزرگ تھے, لیکن دلیل اس سے زیادہ بزرگ ہے. تو اس وجہ سے آپ کو اس کی بزرگی کا اعتراف کرنا چاہیے. تو یہ طریقہ ہے جو اگر آپ اختیار کر لیں تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ بات کی.
نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی, یہ جو بنیاد کو سمجھنا پہلے, اور اس سے یقیناً وہ ایک کلیئرٹی آف تھاٹ بھی آ جاتی ہے اور کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے اپنی بات پہ, بیکاز دین یو انڈرسٹینڈ اٹ فلی پورا ان اینڈ آؤٹ.
ایک اور بہت بڑی بات اس سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ نے بنیاد کو سمجھ کر اگر استدلال کی عمارت کھڑی کی ہے تو جس وقت آپ پر تنقید کی جائے گی تو اپنی غلطی کو سمجھنے میں آپ کو دو منٹ بھی نہیں لگیں گے. لیکن اگر آپ نے اوپر سے کہیں کوئی مقدمہ قائم کیا ہے تو بسا اوقات آپ کی بات اور دوسرے کی بات پیرلل پتوازی چلتی رہے گی, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا نا کہ جی فلاں آدمی بھی یہ کہتا ہے, فلاں مفکر یہ کہتا ہے, فلاں عالم یہ کہتا ہے, تو آپ بتائیے ہم کیسے فیصلہ کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مفکرین نے, ہمارے بڑے لوگوں نے لوگوں کو یہ بتایا نہیں کہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے. فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے, آپ جو بات بھی کہی جا رہی ہے اس کی استدلالی منطق کو نیچے لے جا کے پہلے پریمسز سے چیلنج کر دیتے ہیں, بس اس کے بعد ایک عام سے عام آدمی بھی بالکل ٹھیک فیصلہ کرتا ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
اب آپ کہیں گے اس میں تو بڑی محنت کرنی پڑے, محنت تو کرنی پڑے گی, محنت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا.
بالکل. خاندی صاحب, یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ سوچ کی کلیئرٹی کے لیے اور سوچ کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم استدلال کی جو بنا استدلال ہے اس کو سمجھیں, پہلے اس کی تحلیل کریں اور اس کی بنیاد کو سمجھیں, اور جب ہم ایسا کریں گے تو خود بخود تعصبات اور جو جذبات اور جو پرسنل بائسز ہیں ان سے شاید ہم بری ہو کے آگے سوچ سکیں. اب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آج جس دور میں ہم اس وقت ہیں, یہ انفارمیشن اوور لوڈ کا دور ہے, انفارمیشن بے انتہا ہے ہر طرف, تو کوئی بھی اگر سبجیکٹ جس پہ کہ ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی حقیقت سے قریب رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کنفیوژن بہت ہے, کہاں سے شروع کریں, کہاں پہ ختم کریں, کچھ سمجھ نہیں آتا, اور کہ یو نو اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے. اور اگر میں آپ کی دنیا سے پیرلل ڈرا کرنا چاہوں, کیونکہ جب آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ میں مذہب کے موضوع کو اٹھاؤں تو وہ بھی تو ایک بے انتہا وسیع سمندر ہوگا, اور بے شمار بڑے بڑے ناموں کی کتابیں لکھی گئی ہیں, اور یہ تو آپ نے کیسے اس ساری انفارمیشن میں سے یہ راستہ بنایا اور حقیقت کو پایا؟ بیسکلی
آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی جزوی معلومات چاہیے. جزوی معلومات آپ گلی میں جاتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں. آج کل تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے, لیپ ٹاپ کھولیے, دیکھیے, آپ کو جزوی معلومات جو لکھی لکھائی مل جاتی ہے. اچھا, کسی کتاب میں بھی آپ کہیں سے بھی دیکھیں مل جائے گی. جزوی معلومات کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتی ہیں مثال کے طور پر کہ ہندوستان کا دارالحکومت کیا ہے, تو اس میں کوئی بڑی تردد کی بات نہیں. میں نے مثال سادہ مثال دی. اس طرح کی بہت سی معلومات آپ کو کسی دوا کے بارے میں, یعنی آپ تو کوئی مشکل نہیں ہوتی, بعض اوقات ایک دوا ہے, ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کر دی ہے, آپ کچھ بہت اطمینان نہیں ہوا, آپ دیکھتے ہیں آپ کو پوری معلومات مل جاتی ہے. یہ معلومات مل جانا, جزوی طور پر پتہ چل جانا, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. مشکل اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی ایسے علم میں داخل ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی پر, آپ کے عقائد پر, آپ کے نظریات پر, اس کائنات کے بارے میں آپ کے تصورات پر اثر انداز ہوتا ہے. کوئی بڑا علم ہے, مثلا معیشت ہے, اکانومی ہے, کیونکہ وہ آپ کی پوری زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. مثلا سیاست ہے, یعنی آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اپنے ملک میں کرنے ہوتے ہیں, کسی دوسری جگہ کرنے ہوتے ہیں, عالمی سطح پر دیکھنا ہوتا ہے. مثلاً مذہب ہے, مثال کے طور پر تاریخ ہے, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. ان علوم کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو گئے, تبھی آپ جائیں گی نا اور جا کے کوئی تحقیق کرنا چاہیں گی. اس کا پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کیجئے, جس ذریعے سے بھی آپ جان سکیں, کہ اس علم کی بنیادی چیزیں کون سی ہیں, جس کو کہتے ہیں امہات کتب. یعنی وہ سورس بکس ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی اس وقت ہزاروں تفسیریں لکھی گئی ہیں, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا قرآن کی جو امہات کتب ہیں تفسیر میں وہ چار ہیں بس, باقی تفسیریں ان تفسیروں کی بنیاد پر لکھی جاتی ہیں.
تو اس نتیجے پہ کیسے پہنچیں گے کہ جیسے آپ نے جس کانفیڈنس سے کہا کہ صرف چار ہیں؟
جی میں ابھی وہی بتانے والا ہوں آپ کو, یہ میں نے ایک مثال دی. اچھا, اسی طرح آپ مثلا یہ پوچھنا چاہیں کہ فلسفہ تاریخ میں بنیادی چیزیں کون سی ہیں, میں بتا دوں گا آپ کو کہ ابن خلدون کا مقدمہ ہے, ٹوئنبی کی اسٹڈی آف ہسٹری, اس طرح دو تین چار فلسفے میں پوچھیں گی تو میں بتا دوں گا کہ اس میں یہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو آپ کو دیکھنا چاہیے, یعنی جن علوم سے مجھے دلچسپی ہے یا جن سے متعلق میں اشتغال رکھتا ہوں. یہ کیسے ہوتا ہے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جامعہ اشرفیہ ایک بڑی مشہور درسگاہ ہے لاہور میں دیوبندی علماء کی. تو میرے استاذ, پھر میں ان کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے انہیں کا ہے, تو میں ان کو, ان کا گھر ایک زمانے میں اس کے بہت قریب تھا, فاضلیہ کالونی میں رہتے تھے, عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. تو ایک دن میں نماز میں ان کے ساتھ ہی تھا تو مولانا عبدالرحمٰن نے یہ کہا کہ مولانا آئیے آپ کو لائبریری دکھاتے ہیں. جامعہ اشرفیہ کی لائبریری بہت بڑی لائبریری, تو وہ ان کو دکھانے کے لیے لے گئے, میں بھی ساتھ ہی تھا. تو جب وہ لائبریری دیکھ کے نکلے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دیکھو کتنی کتابیں ہیں جن کو خریدنا پڑی ہوں گی اور کتنی الماریاں جو بنانی پڑی, اگر میں کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھہروں تو میں زیادہ سے زیادہ ان میں سے سورس بک کے طور پر 50 کتابوں کا انتخاب کروں گا. تو یہ 50 کتابیں اصل کتابیں ہوتی ہیں, باقی اصل میں ان پر لکھی گئی ہوتی ہیں. چنانچہ میں جب 1973 میں ان کے تلمذ میں گیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کیا کہ جن علوم کو, قرآن مجید کو سیکھنے سمجھنے یا دینی علوم کو پڑھنے کے لیے ضرورت ہے, حالانکہ میں تو اس سے پہلے جو درس نظامی کا طریقہ ہے جس میں علماء بنتے وہ سب پڑھا ہوا تھا, لیکن انہوں نے وہ فہرست مرتب کی اور یہ کہا کہ یہ کتابیں ہیں جو اصل میں دینی علوم میں سورس بکس کی حیثیت رکھتی ہیں, آپ کو ان پہ گرفت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں لوگ سینکڑوں کتابیں پڑھے ہوئے ہوں گے, انہیں کو نہیں پڑھے ہوئے ہوں گے. تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کے جاننے کا, وہ یہ ہے کہ اس علم کے کسی بڑے ماہر سے پوچھیے. آج کل ویسے چونکہ ماہرین بڑی حد تک آپ کی گرفت میں بھی آ گئے ہیں, مثلا ابھی میری یہ گفتگو آپ نشر کر دیں گی تو گویا یہ بہت سے لوگوں کی گرفت میں آ گئی, تو آپ کو یہ معلومات اس طرح بھی مل سکتی ہیں. لیکن جب ہم یہ سب کر رہے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ جس علم و فن سے دلچسپی ہے اس کے کسی غیر معمولی آدمی سے آپ ملتے ہیں. اچھا, آج کے زمانے میں موجود نہ ہو تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہے. مثلا آپ کے لیے یہ بڑی دلچسپی کی بات ہوگی کہ ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے, اس میں وہ ایک ایک علم اور ایک ایک فن کی امہات کتب بتاتا ہے. حد یہ ہے کہ مسمریزم تک کا بتائے گا آپ کو جو اس کے زمانے میں ہے, جادو تک کے بارے میں بتائے گا, علم قرآت کے بارے میں بتائے گا. آپ مقدمے کو اٹھائیے تو وہ بتائے گا آپ کو. تو جب آپ علوم میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں ایسے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں جن سے جلد یا بدیر آپ کا تعارف ہو جاتا ہے. وہ آپ کو جو بنیادی بات بتاتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ اس علم کی وہ کون سی کتابیں ہیں یا وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر یہ علم منحصر ہے. ان کو اگر آپ نے پڑھ لیا, سمجھ لیا, تو اس کے بعد پھر آپ کو باقی چیزیں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی.
اور ایک سمپلیفائیڈ اپروچ, مطلب ورنہ تو ایک اتنی زیادہ ایک پورا
نہیں. وہ تو پھر دیکھیے نا, مثلا ایک آدمی قرآن مجید کی تفسیر لکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ساری تفسیریں اکٹھی کروں گا, تو اکٹھی کرنے میں عمر گزر جائے گی, تفسیر پھر بعد میں آنے والا نکلے گا. لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ بنیادی چیزیں کون سی ہیں تو وہ 10 منٹ میں اس کی میز پہ.
ایگزیکٹلی. نہیں بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ غامدی صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے. اللہ آپ کو لمبی عمر دے.
بہت مہربانی, بہت شکریہ.